بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 اگست 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان کا 65واں یوم آزادی اور پاکستان کی صورتحال کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. ذرا محترم، ماہ رمضان مبارک کی آج 25 تاریخ ہے. آخری عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے، 27ویں شب بھی قریب آ رہی ہے جس کا لوگوں کو انتظار ہوتا ہے. اور عام تاثر یہ ہے، اور بہت سی احادیث سے اس کو تقویت ملتی ہے، کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، بھاری ہے، وزنی. کچھ باتیں اسی حوالے سے عرض کروں گا. چند ہفتوں کا ناغہ رہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عمرے کا سفر نصیب ہوا. تفصیلی تاثرات کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن جو ہجوم مومنین وہاں نظر آیا، اس لیے کہ اس مرتبہ عمرہ کرنے والوں کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ ہے. اخباری اطلاعات کے مطابق بھی پچھلے سال کے مقابلے میں 40% زیادہ ویزے جاری کیے گئے ہیں عمرے کے، سعودی حکومت کی جانب سے. تو اتنی بڑی تعداد شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو جو اس پر تباہ ہے. بہت بڑا ہجوم ہے، ہجوم مومنین. اقبال کا شعر شاید آپ کے ذہن میں آیا ہو: عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین. کیونکہ آج 27ویں شب کے حوالے سے ہی میں یہ بات بھی کرنے والا ہوں، اس 27ویں شب کو ہم 65 سال پورے کر لیں گے اس ملک کے قیام پر. 65 سال پورے ہو جائیں گے، یعنی 65واں یوم آزادی بھی ہم منائیں گے، جیسے کہ ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ 27 رمضان. 14 اگست آپ نے منائی ہوگی، میں یہاں نہیں تھا، بڑے زور شور سے منائی گئی ہوگی. ہجوم مومنین ہے، جو عید محکومہ ہے، جو غلام ہے اس وقت امریکہ کے، آزادی جن سے چھن چکی ہے، الا ماشاءاللہ نام کی رہ گئی ہے، ایک تسمہ لگا رہ گیا ہے بس. وہ محکوم قوم، وہ غلام قوم، اس کی محکومانہ ذہنیت کا حال یہ ہے کہ وہ جشن آزادی مناتی ہے. بہرحال، ایک اعتبار سے پوری امت مسلمہ اس وقت محکوم ہے، کہیں بھی اسلام غالب نہیں ہے، ہر جگہ سیکولرزم ہے، ابلیسیت ہے، شیطانی نظام ہے، سودی نظام ہے، پورے عالم اسلام، اور سب کے سب امریکہ کی جیب میں ہے، اس کی مٹھی میں، اور وہ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کرتا ہے. لیبیا میں وہ کیا کر رہا ہے آپ کے علم میں ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، پلاننگ کس کی ہے. بہرحال ہجوم مومنین کو دیکھ کر اقبال کے کئی اشعار ذہن میں گونجنے لگے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. وہ جو اقبال نے خواب دیکھا تھا، حرم کی پاسبانی صرف یہی نہیں ہے کہ حرمین شریفین جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، حرم تو ایک سمبل دین، اللہ کے عطا کردہ وہ دین کہ جو ہر اعتبار سے مکمل عطا ہوا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں، یعنی وہ نظام خلافت دوبارہ آئے جو کبھی تھا، پوری امت مسلمہ کا ایک امیر ہے، ایک امام، کسی خطے کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، سب قومیتیں ختم، ایک ہی قومیت ہے، سب کی قومیت اسلام، ایک امت، ایک وحدت. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. اقبال تو یہ آرزو کرتے ہوئے رخصت ہو گئے، انہوں نے خواب بھی بہت سے دیکھے تھے. نہ چاہیے وہ شے ہے کہ کاش کے مسلمان حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول اور اس کے دین کے وفادار بن جائے، تب واقعتاً عید بھی ہوگی، تو عید آزادہ شکوہ ملک و دین، اور انہیں اپنا مشن اور فرض منصب بھی یاد آ جائے جو بھول گئے. مسلمان اس نے ظاہر بات ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا یقین ہے، اللہ پر توکل ہے، اس پر بھروسہ ہے، یہ تو ایمان کے لازمی اجزاء ہیں. لیکن دنیا میں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ایک اور احساس بھی ہوتا رہا کہ اگرچہ یہ بڑی مایوس کن فضا ہے بحثیت مجموعی، لیکن تاریخ ایک نئی کروٹ بھی لے رہی ہے، اس میں کیا شک ہے. اور دجالی قوتوں کو بڑی ایک زوردار شکست جو ہے، ابلیسی اور دجالی قوتوں کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بڑی مدت کے بعد، بڑی کامیابیوں کے بعد. ابھی تک کچھ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہودی جو پلاننگ کرتے ہیں، جو منصوبہ بناتے ہیں، یہود و نصارہ مل کر، وہ ایک ہی ہیں، بعضہم اولیاء بعض. خود قرآن نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. خاص طور پر اسلام کے خلاف، مسلمان ممالک کے خلاف جو بھی پلاننگ وہ کرتے ہیں، لگتا تھا کہ وہ 100% پوری ہوتی ہے، گویا اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ شان تو اللہ کی ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید. لیکن عالم واقعہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے حوالے سے شاید یہی کیفیت جو ہے وہ ان کو حاصل ہو چکی ہے، یہود و نصارہ کو، وہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے. آج پاکستان جس حال کو پہنچا ہوا ہے ان کی پلاننگ کا نتیجہ ہے، اور ہماری حماقت کا، ہماری نادانی کا، ہماری مجرمانہ غفلتوں کا. لیکن جو پلاننگ ان کی تھی اس میں بڑے کامیاب ہیں، بہت کامیاب ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو آخری ان کے منصوبے ہیں وہ بالکل قریب التکمیل نظر آ رہی ہیں، ان کو کوئی شے نہیں روک سکتی سوائے اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت بیچ میں دخل اندازی کرتی. جو کچھ وہ حاصل کر چکے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کیا کیا. لیکن دجالی قوتوں کو شکست ایک بہت بڑی ہو رہی ہے قریب کی سرزمین میں، جہاں ساری دجالی قوتیں اور سب نام کے مسلمان جو ابلیس کے لشکر کا حصہ ہیں، دجال کے لشکر کا حصہ ہیں، سب اکٹھے تھے. لیکن وہاں انہیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جس کے لیے وہ گئے تھے. وہاں سے وہ جسے آج کل اخبارات میں باتیں آ رہی ہیں کہ امریکہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. نوائے وقت بار بار لکھتا ہے کہ لنگوٹ کس کے بھاگنے کی فکر میں ہے, وہاں سے تیاری کر رہا ہے, اور سارا ملبہ جو ہے اپنی شکست کا وہ پاکستان پر ڈال رہا ہے جو اس کا مستحق, جو کچھ کیا اس ذلت اور رسوائی کا یہ مستحق بن چکا ہے خود, اور خود کرتا رہا علاج نیست. چنانچہ وہاں پر ایک تمہید جو ہے وہ نظر آتی ہے, اگرچہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی دجالی قوت اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی, اسی ایک جگہ پر انہیں شکست ہوئی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صحیح احادیث پہ جو پیشن گوئیاں ہیں اور مشرق وسطی میں اس وقت جو بیداری کی لہر ہے وہ بھی خبر دے رہی ہے اس عظیم تصادم اور فیصلہ کن مرائل کی, کہ احادیث میں جن کا تذکرہ الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے آیا, اور خود جو کرسچین ان کی اپنی مذہبی کتابیں ہیں اس میں آرمگیڈون کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ اس علاقے میں لڑی جائے گی مڈل ایسٹ, اور وہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا زخم ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد وہ جو اقبال نے کہا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صد ہزار ارجن سے ہوتی ہے سحر پیدا, جب کروڑوں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا, احادیث مبارکہ کے روح سے میں بات کر رہا ہوں, اور جیسے ہم پاکستانیوں نے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا, اہل عرب نے بھی بنایا ہوا. اب اگر آپ کو یاد ہو والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت امت مسلمہ میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں, جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا, جن کی زبان بولتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اور آپ انہی میں سے تھے, آپ کی اولین بعثت اہل عرب کی طرف, پھر بقیہ نوع انسانی کی طرف. انہوں نے جو دین سے غداری کی ہے تو وہ سب سے بڑی سزا کے مستحق ہیں, اور وہ صاف نظر آ رہا ہے وہاں پہ کیا ہونے والا ہے. ساری حکومتیں امریکہ کے ہاتھ میں ہیں, لیکن اندر ہی اندر شدید بے چینی ریوولٹ پیدا ہو چکی ہے, اور جو عزائم ہیں یہود کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. مجھے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیل سے بات کروں, لیکن اشارہ دوں گا کہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کے لیے تمام ابتدائی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں, ان کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو چکا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا کے نتیجے کا جو ایک ظہور ہوگا, کہ اسی کے نتیجے میں پھر امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے, جو اصل میں امت مسلمہ کی جہادی قوتوں کے امیر اور سپہ سالار بن کے آئے, پھر ان کی قیادت میں جہاد ہوگا پورے عالم اسلام کی طرف سے, اور پھر اللہ تعالی مسلمانوں کو کامیابیاں عطا کرے گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار, ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں, ہمیں یہ اشیاء جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کیفیت افغانستان میں نہیں دیکھ رہے, چند ہزار نہتے طالبان افغانستان اور ساری دنیا اپنے تمام تر سائنس اور ٹیکنالوجی کی برتری اور ہتھیار اور آلات اور ویپنز اور ہر قسم کی چیزوں کے ساتھ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں, اور 10 سال گزرنے کے بعد آج دنیا کیا کہہ رہی ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ اسلم بیگ صاحب نے اس زمانے میں مضمون لکھا تھا کہ اب امریکہ یہاں آ گیا, طالبان افغانستان تو ایک F-16 کی مار ہے, ایک ہی کافی ہوگا F-16 ان کے لیے, مٹھی بھر کیا دیر لگے گی, 10 سال کیسے سروائیو کر گئے, اور کس عزت کا مقام انہیں اس وقت ملا ہوا ہے. امریکہ بھیک مانگ رہا ہے ان سے مذاکرات کی, وہ نہیں آ رہے, وہ اپنے اصولی موقف پر قائم تھے. تو یہ نقشہ تو ہم نے یہاں دیکھ لیا, یہ زیادہ بڑے پیمانے پر یہی نقشہ سامنے آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس راہ ہموار ہوگی کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہوگا بلا. اس کا خواب بھی علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور اس کے لیے جو تمہید اقبال نے بھی باندھی تھی کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے, شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی, اور آسما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. بڑی لمبی نظم ہے, اسی کے ایک دو اشعار سنا رہا ہوں. کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آخری شعر اس نظم کا یہ ہے کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ جہاں معمور ہوگا نغمے توحید. تو بہر کے اس کے آثار بھی شروع ہو چکے ہیں, ایک طرف مسلمانوں پر اللہ کا عذاب اور اس کے مختلف مظاہر, اس کے بھی آثار نظر آ رہے ہیں, اور اسی کی کوک سے پیدا ہونے والی پھر وہ فتح اور وہ کامیابی, وہ اللہ کی مدد اور مسلمانوں کا راہ راست پر آنا, اس کے بھی آثار شروع ہو چکے ہیں. آج میں اصل میں 27 رمضان المبارک کے حوالے سے شب قدر پاکستان کے بارے میں صرف چند باتیں کرنا چاہ رہا تھا اصل میں, کہ یہ پاکستان جو آج بھی اپنے تشخص کی تلاش میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ اور معجزانہ تائید سے وجود میں آیا تھا, ہم بھول چکے ہیں اور اس درد احسان فراموش ہیں کہ اس ڈٹائی کے ساتھ ہمارا سیکولر طبقہ انکار کر رہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا. دیکھیں پاکستان کے ہم یوم استقلال مناتے ہیں 14 اگست, انڈیا اپنا یوم آزادی مناتا ہے 15 اگست کو, یہ 14 ہے یا 15 ہے آزاد تو ایک ہی وقت میں ہوئے, میں ایک وقت دونوں آزاد ہوئے. اب اس میں کوئی 14 کہہ رہا ہے کوئی 15 کہہ رہا ہے, ایک علمی سی بحث ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل میں 27ویں شب تھی ماہ رمضان المبارک کی, ہمیں تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے. 27ویں شب کو اور خاص طور پر لیلۃ القدر, جیسے کہ میں نے عرض کیا بہت سی احادیث سے اندازہ ہوتا ہے, اگرچہ احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو, پورے عشرے میں تلاش کرنے کی بات بھی آئی, پھر آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے, اور بعض احادیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے, قرائن بتاتے ہیں کہ وہ 27ویں شب ہے, چنانچہ بہت سے علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ یہ وہی رب وہی شب ہے, 27ویں شب لیلۃ القدر. اس شب کی فضیلت, وجہ فضیلت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تھا لیلۃ القدر میں, اور یہ قرآن اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے نوع انسانی کے لیے, اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے بڑی نعمت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے, فضل اور رحمت کو جمع کر دیں تو اس کا نتیجہ ہے یہ قرآن, چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں لوگ, یہ ہے جشن منانے کی شے, اتنی عظیم شے عطا ہوئی ہے. اسی رات کو مسلمانان بر صغیر پر بھی اللہ کا ایک خاص فضل ہوا, اور وہ تھا قیام پاکستان. ہمیں اپنی تاریخ یاد ہی نہیں ہے, بھولے ہوئے. آج کل علم کا ایک ہی مطلب ہے, پروفیشنل نالج, ایڈمنسٹریٹو سائنسز ہے, آئی ٹی ہے, کمپیوٹر سائنسز ہے, انجینئرنگ ہے, میڈیکل کا شعبہ ہے, یہ علم تھوڑی ہے, یہ تو معلومات ہیں کچھ خاص شعبے کی, پروفیشنل سائنسز. نالج کہاں ہے؟ ہمیں تاریخ سے کاٹ دیا گیا. نالج کی بنیاد ہوتا ہے شعور اور آگاہی, ہماری حقیقت کیا ہے, ہماری تاریخ کیا ہے, ہمارا پس منظر کیا ہے, اس دنیا میں ہمارا مقام کیا ہے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, بحیثیت امت مسلمہ ہمارا مشن کیا ہے, اس سے یکسر نہ بدل. ڈھونڈنے والے ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، تلاش کر رہے ہیں گلیکسیز کو اور کہاں کہاں ایک نیا ستارہ دریافت ہو رہا ہے، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہیں رہے، بنیادی سوالات جو ہیں اس پر غور ہی نہیں ہو رہا. یہ تو المیہ ہے اس دور کا. لیکن پاکستان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے مسلمانان بر صغیر انگریز اور ہندو دونوں کی دوہری غلامی کی چکی میں پس رہے تھے. انگریز نے کس سے حکومت حاصل کی تھی؟ مسلمانوں سے. اس کی ویسے بھی دشمنی مسلمانوں سے ہے، یہاں خاص طور پر حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی تو خطرہ بھی مسلمانوں سے تھا. اور ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. جب کوئی قوم دوسری کو فتح کرتی ہے تو وہاں کے باعزت لوگوں کو خاص طور پر ذلیل کیا جاتا ہے، انہیں رگڑا لگایا جاتا ہے. چنانچہ انگریز نے شعوری طور پر مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا، ذلت آمیز، انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھا جائے. چنانچہ ایک تو انگریز کی محکومی، اوپر سے اس عرصے کے اندر ہندو کو اٹھنے کا موقع ملا جو ہمیشہ سے غالب میجورٹی میں تھا اس بر صغیر کے اندر، لیکن مسلمان بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی 800 سال تک، 1000 سال تک حاکم رہے. وہ ہندو جو ہے اب اس کو موقع مل رہا تھا، جس کا تذکرہ اندرا گاندھی جیسی سیکولر لیڈر کی زبان پر بھی آ گیا کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا، سقوط ڈھاکہ کے موقع پر کہا تھا. وہ 1000 سالہ شکست جو ہے وہ ان کے لیے ایک ناسور بنی ہوئی تھی، چنانچہ انہیں اب موقع ملا. انگریز کو وہاں سے زیادہ وفادار بھی مل رہے تھے، اور ایک اعتبار سے ان کا دین ایک ہے، سیکولرزم. انگریز ہو ہندو ہو ایک ہی ہے، ساری دنیا کا دین ایک ہے. آج کل مسلمان کا بھی یہی ہے بدقسمتی سے، الا ماشاء اللہ. چنانچہ مسلمان انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی کی چکی میں پس رہا تھا، اور اس وقت اگر نظر آ رہا تھا کہ انگریز کو اب رخصت ہونا ہے، بوریا بستر لپیٹنا ہے، لیکن تصور یہ تھا، اور کانگریس اسی تصور کا نمبردار تھی، کہ ہندوستان ایک وعدت کے طور پر آزاد ہوگا. اور وہ پرانا جو ایک تصور تھا ہندوستان کا، ایک ہندوستان ہے سارے کا سارا، وہ پھر ریوائیو ہوگا. یہ تھا تصور ہندوؤں کا بھی اور کانگریس کا بھی. اور کانگریس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابر بھی تھے. کانگریس صرف ہندوؤں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھی، وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اور بہت سے تعداد کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور وہ پاکستان کی شدید خلاف. اس وقت پاکستان کا مطالبہ کس بنیاد پہ کیا تھا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، ایک طرف ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی، اس چکی میں مسلمان پس رہا ہے، آزادی چاہیے. اور اب نظر آ رہا تھا کہ اب آزادی ملے گی، ہندو میجورٹی میں ہے، وہ اب بہتر پوزیشن میں ہے، تعلیم کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دنیا کے ہر شعبے میں آگے ہے. انگریز نے اس کو موقع دیا ہے، اور وہ اب جو ہے حاوی ہے سا تمام معاملات کے اوپر. تو مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہوگا. اس وقت جو مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم انگریز ہندو سے ہر اعتبار سے الگ ہیں، ہم ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے. آج چونکہ دو قومی نظریے کو بھی ایک چیستا بنا دیا گیا، کنٹروورشل ایشو، دو قومی نظریہ تو اصل میں اس وقت تھا ہی نہیں، یہ تو بہت بعد میں یہ لفظ وجود میں آیا، اب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. پاکستان کے نام پر یہ ملک حاصل ہی نہیں کیا گیا. او بھائی اللہ کے بندوں، عقل کے ناخن لو، پاکستان کا مطالبہ کس بنیاد پہ کیا تھا؟ کیا بنیاد تھی؟ ورنہ کیا حق تھا؟ اگر دو قومی نظریہ نہیں تھا تو مسلمانوں کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا مطالبہ لے کر سامنے آتے، اس لیے کہ ساری دنیا تو ایک ہی شے کو مانتی ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت. اس وطنی قومیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک خطے میں ایک جغرافیائی خاص حدود میں رہنے والے افراد سب کے سب ایک قوم ہوتے ہیں. مثلاً ہندوستان بھارت, اس میں بے شمار اقوام ہیں, بے شمار نسلیں ہیں, بے شمار زبانیں کے لوگ زبانوں کے بولنے والے ہیں اور بے شمار مذاہب ہیں. یہاں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہے, پارسی بھی ہے, عیسائی بھی ہے, بدھ مت کے بھی ہیں, جین مت کے بھی ہیں, تو ملغوب ہے. لیکن جو اس حدود میں رہتے ہیں, جغرافیائی حدود میں, جس کا نام ہندوستان ہے, یہ سب کے سب سب سے پہلے ہندوستانی ہیں اور اس اعتبار سے ایک قوم. ہاں, مذہب آج کی دنیا میں پرائیویٹ افیئر ہے. دین کا تصور تو ویسے مسلمان کے ذہن سے بھی نکل گیا. کل نظام زندگی, سسٹم آف سوشل جسٹس, آج وہ تصور مذہب جو مغرب کا ہے, ویسٹ کا ہے, جو عیسائیوں کا ہے, کہ صرف کچھ ڈاگماز ہیں, کچھ ریچولز ہیں, کچھ مراسم عبودیت ہیں بس, اور یہ پرائیویٹ افیئر ہے. چنانچہ ایک ملک کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو برابر یکسانیت کا مقام حاصل ہوگا, سب کے لیے اپنے اس پرائیویٹ عقائد کے حوالے سے ٹوٹل آزادی ہے. وہ جائیں اپنے عبادت گاہوں کو جائیں, ہندو مندر میں چلا جائے, مسلمان مسجد میں چلا جائے, یہودی سنگاگ میں چلا جائے, عیسائی چرچ میں چلا جائے, سکھ جو ہے وہ گرودوارے میں چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک قوم جب ایک جغرافیائی حدود میں ہے, سب سے پہلے انڈین ہے, ہندوستانی. علامہ اقبال پر بھی ایک دور آیا تھا, سارے وطن سے اچھا ہندوستان, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گل ستا ہمارا. یہ وہی وطنی قومیت کا تصور تھا. اقبال پر دور گزرا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے اسی کو کہا کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا کفر ہے, شرک. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بدا کی روش رسم و ستم اور, تہذیب کی آزم نے ترشوائے صدم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرا نستا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. چنانچہ آخری اسے وہ کیا کہتے ہیں, نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اور اسی نظم کے وہ اشعار بھی ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. وطنی قومیت کی نفی. ہم نے کہا کہ ہم ہندو کے ساتھ ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے, ہم ہر اعتبار سے مختلف ہیں, ہمیں الگ خطہ زمین چاہیے. اس اعتبار سے مختلف ہیں, دین کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے. یہ مطالبہ ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تھا. ایک قوم کا تصور وہ ہے, تب ایک ہے, ایک ہے نہیں, ایک نہیں ہے, دو ہیں. اب ان کو کون سمجھائے, یہ نقل کے دشمنوں کو, کہ دو قومی نظریہ وجود ہی بھی نہ رکھتا تھا. بھائی, پاکستان کا مطالبہ کرنا ہی دو قومی نظریہ ہے, نیچر کے اعتبار سے, ورنہ ساری دنیا کا ایک ہی دین ہے, ایک قوم ایک خطے میں رہنے والے. ہم نے کہا نہیں. قائد اعظم کے الفاظ میں نے کہیں پڑھے ہیں, انشاءاللہ کبھی اس کا حوالہ بھی لاؤں گا, کہ ہم ہندو سے ہر اعتبار سے مختلف ہیں. ہمارے عقائد, ہماری رسومات, ہماری سوچ, ہمارا نقطہ نظر, ہماری ویلیوز, ہماری ثقافت, ہمارے کلچر, یہاں تک کہ ہمارا پانی بھی ہندو سے مختلف ہے. ہم ایک قوم کی حیثیت سے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ہماری سوچ, ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ, ہماری ویلیوز, یہ کیا ہے؟ یہی تو اسلام ہے. باقی کیا فرق ہے؟ وہی نسلیں ادھر ہیں, وہی ادھر ہیں, وہی ہندوؤں سے مسلمان ہوئی ہوئی ہیں, لیکن پس منظر تو ایک ہی ہے, وہی قبائل پرانے, وہی زبان بولنے والے. اور ہم اب ہمیں تو یہ چیزیں زیادہ یاد آنے لگی ہیں, سندھیوں کو راجا داہر جو ہے وہ اب ان پر اپنا ہیرو نظر آنے لگا ہے, اور ہمیں یہاں پنجابیوں کو رنجیت سنگھ اپنا ہیرو نظر آنے لگا ہے. واقعی اب دو قومی نظریے کی نفی ہم پوری شدت کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ ہی یہ تھا کہ ہمارا دین اسلام ہے, ہم ہندو کے ساتھ ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے, ہمیں الگ خطہ زمین چاہیے جہاں کیا کریں وہی ہندوؤں کا اور انگریزوں کا چھوڑا ہوا نظام برقرار رکھے. اسے اسلام کی ایک مثالی تجربہ گاہ بنائیں گے, ساری دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینار ہوگا کہ یہ ہوتا ہے اسلام, یہ ہے اسلامی نظام. اس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا. چنانچہ یہ ایک عظیم تحفہ تھا, ایک بہترین موقع مسلمانان نے پاکستان کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی جو ہندوستان کا مسلمان ہے وہ پس رہا ہے, اور والد محترم رحمہ اللہ کے الفاظ مجھے یاد آتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ پاکستان بنانے میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں, تحریک چلائی ہے. ہندوستان کے ان صوبوں میں بھی مسلمانوں نے تحریک چلائی جن کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ بن سکیں گے, لیکن انہوں نے یہ تحریک چلائی, قربانیاں دی, اور اب وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں وہاں پر, ہماری آزادی کی کوس پر وہ سزا بھگت. چنانچہ یہ عظیم تحفہ تھا. اس دور میں ٹائمز آف لندن نے جو اداریہ لکھا تھا, اس کا تذکرہ بھی والد محترم نے اپنی ایک تقریر میں کیا کہ جب پاکستان اور انڈیا کو آزاد ہوئے 40 برس پورے ہوئے تو ٹائمز آف لندن نے اپنے اداریے میں لکھا کہ آج سے 40 سال پہلے بیک وقت دو ملک آزاد ہوئے تھے, ہندوستان اور پاکستان. اور وہ لکھتا یہ ہے کہ اس وقت ہمارا قیاس یہ تھا کہ ایک ملک کا مستقبل بہت روشن ہے اور ایک کا انتہائی تاریک. روشن مستقبل کس کا ہے؟ پاکستان کا. وہاں پہ بسنے والے سب ایک ہی آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستہ ہیں, اسی بنیاد پر انہوں نے وطن حاصل کیا, تو سب ایک ہیں. ان کے لیے کوئی اندرونی معاملات اور پریشانیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی, ان کا مذہب ایک. اور جو ہندوستان ہے وہ تو ملغوبہ ہے, مذاہب کا بھی, اقوام کا بھی, زبانیں بھی, نسلیں بھی, قومیتیں بھی, اور وہاں مسائل ہی مسائل. تو 40 سال پہلے جب آزادی ملی تھی یہ پارٹیشن کے وقت, ہم نے اس وقت یہ اداریہ لکھا تھا کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے کہ یہ ملک خوب ترقی کرے گا, ایک قوم وحدت بن کر جو ہے اس قوم کو, اس ملک کو جو ہے ترقی دیں گے, تو یہ کہاں سے کہاں پہنچے گا, جن کا نظریہ بھی ایک ہے. اور ہندوستان کا جو مستقبل ہے بڑا تاریخ. لیکن آج 40 برس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال برعکس, پاکستان کا مستقبل انتہائی تاریخ نظر آتا ہے اور انڈیا کا مستقبل روشن. دیکھیے یہ ہے وہ اصل حقیقت کہ پاکستان جب بنا تھا دنیا کیا دیکھ رہی تھی, اور واقعی کتنا بڑا موقع ہمیں ملا تھا. علامہ اقبال نے, قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہا جائے کہ تم لوگوں نے اس سنہری موقع کو ضائع کر دیا. اور یہ بھی ان کے الفاظ ہیں کہ پاکستان کا بننا تائید غیبی کے بغیر ممکن نہیں تھا. جو الفاظ ڈاکٹر یاز علی شاہ نے کوٹ کیے, کہتے بہت دھیمی آواز آ رہی تھی, بہرحال جو کچھ ہم نے سنا لکھ لیا کہ یہ رسول خدا کا خاص فیض تھا, خصوصی تائیبی غیبی تائید تھی کہ پاکستان بن گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے, یقین نہیں آتا کہ پاکستان بن گیا ہے, لیکن الحمدللہ کہ بنا. اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں نظام خلافت قائم کریں. یہ تھا وہ پاکستان جو عظیم تحفہ, عظیم نعمت اور 27ویں کی شب میں ہمیں عطا ہوا, اور ہماری ناقدری کفران نعمت، مجرمانہ غفلت، کون سا لفظ ہے کہ جو اس کیفیت کو ادا کر سکے؟ ہم اس تصور سے ہی آج جو ہے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، نو کوئی نظریہ پاکستان نہیں، کوئی دو قومی نظریہ نہیں، کوئی اسلام کے نام پر نہیں بنا، تو پھر یہی ہوگا جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. آج کہاں کھڑے ہیں؟ 65 سال کے بعد ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد جاری رکھی، ایٹمی قوت بھی بنا دیا ہمیں، عالم اسلام میں واحد ایٹمی قوت پاکستان، لیکن دوسری طرف حال کیا ہے؟ یہ جو واقعات اوپر تلے ہوئے اور اندازہ ہوا کہ اصل میں ہمیں صحیح صورتحال سے مطلع کیا ہی نہیں جاتا. یعنی یہ ہمارے بڑوں کی پالیسی ہے، وہ ہماری قیادت عسکری ہو یا سول ہو، قوم کو حقائق سے بے خبر رکھا جائے، ڈوریاں دے کے سلایا جائے، بے وقوف بنایا جائے مختلف طریقوں سے، میڈیا کو استعمال کر کے غلط پورٹری کیا جائے معاملات. ظاہر بات ہے کہ جب قوم کو حقائق سے مطلع ہی نہیں کریں گے، حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہی نہیں ہوگا، تو نہ اصلاح ہو سکتی ہے نہ بہتری کی کوئی توقع ہے. پھر تو بدترین انجام کا انتظار کیجیے کہ جو اب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. پاکستان کا ذکر میں تو بہت ساری باتیں نکل لایا تھا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ عین پاکستان ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. قیام پاکستان کے حالات کا میں ذکر کر رہا تھا. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، زمین میں دبا لیے گئے تھے. اب یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ اس وقت بھی مسلمانوں پر جو کیفیات گزر رہی تھی ان پر یہ الفاظ صادق آ رہے تھے، اور خاص طور پر اب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں نے بر صغیر پر بھی پورے طور پر منتبہ ہوتے ہیں. ہم اقلیت میں، ہندو غالب اکثریت، اذ انتم قلیل مائنورٹی، مستضعفون فی الارض، تمہیں دبایا جا رہا تھا زمین میں، انگریز بھی رگڑا دے رہا ہے، ہندو بھی جو ہے وہ ہر میدان میں مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے. اور یہ کہا جاتا تھا، ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ پوری مارکیٹ میں تمام دکانیں تو بنیے کی ہوتی تھی ہندوؤں کی، اگر ایک پنواڑی کی دکان ہے پان کا کھوکھا لگایا ہوا ہے مسلمان نے، ہندو کو وہ بھی گوارا نہیں تھا. اسی سرکاری ادارے کے اندر تمام اہم پوسٹ ہندوؤں کی، وہاں ایک چپڑاسی بھی اگر مسلمان ہے تو ہندو کو وہ بھی گوارا نہیں. ایک طرف یہ کیفیت تھی، مستضعفین فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہارا تشخص ہی ختم کر دیں گے. دیکھیے ہندو نے ساتھ ساتھ شدھی اور سنتن کی تحریکیں شروع کی تھی، مسلمانوں کو جو سب ہماری نسل سے ہی تھے، ہماری قومی ہیں جو کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے، ان کو ریکلیم کیا جائے. ویسے بھی ان کا تعلق اسلام سے واجبی سا ہی ہے، اور اقبال کے بقول وضع میں تم ہوں نصارہ تو تمدن میں ہنود، ان کی رسومات تو آج بھی ہندوانہ ہیں، تو بڑا آسانی سے ان کو واپس لایا جا سکتا. شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں، یہ جو ہندوؤں کی طرف سے ملٹی پرونگ اٹیک تھا اس کا ایک منظر یہ تھا. اور اسی وجہ سے وہ میوات کے اندر چونکہ بڑی جہالت تھی، لوگ بڑی تیزی سے واپس ہندوازم کی طرف جا رہے تھے. تب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اس صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا، اور پھر اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا کہ کیسے اس فتنے کو روکا جا سکتا ہے. وہ جماعتیں بنا کر بھیجنا اور میواتیوں کو تعلیم دینا، وہ میواتی جو آتے تھے دہلی کی طرف مزدوری کرنے کے لیے، انہیں اپنے پاس بلاتے تھے کہ تمہیں کتنی مزدوری ملتی ہے، دو آنے ملتے ہیں، دو آنے میں دیتا ہوں، میرے پاس بیٹھ کے دین سیکھو. دین سکھایا، اب جا کر وہاں سکھاؤ. چنانچہ یہ کام انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے وہ ہندوؤں کی سازش ناکام ہوئی، ورنہ سارے میواتی بڑی تیزی سے جا رہے تھے واپسی. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہارا تشخص ہی ختم کر دیں گے. دیکھیے کیسے الفاظ قرآن مجید کے اس کی نقشہ کشی کر رہے تھے. فآواکم، تو ہم نے تمہیں پناہ عطا کر دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور خاص اپنی نصرت سے، تائید غیبی سے تمہاری مدد کی. مکے میں کیا تھا؟ مکے میں بھی مسلمانوں پر قافلہ حیات تنگ ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پناہ گاہ کون سی عطا کی؟ مدینہ یثرب، اور خاص تائید کے ساتھ. یہاں 10 سال میں مشکل سے 150 افراد مکے میں مسلمان ہوئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے ساتھی اہل ایمان بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں. وہاں 3 سال کے اندر اندر اوس و خزرج سب کے سب مسلمان ہو گئے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، وسائل رزق عطا کیے. پاکستان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا اور کیا کچھ نہیں ہے، لیکن ہماری نالائقی کی انتہا ہے. نہ تھرکول کو ہم استعمال کر سکیں، نہ بلوچستان کے ان ذخائر کو ہم استعمال کر سکیں. سب کچھ ہمارے پاس ہو اور ہم محروم ہوں. اب پھر وہ آیت یاد آ رہی ہے، لیکن وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ اب تو بھوک اور خوف کا عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا ہماری بد اعمالیوں کے سبب سے. اللہ تعالیٰ یہ سورہ نحل کے اندر اپنا قانون یہ بیان کیا، فَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ہمارے اوپر اس وقت لاگو. بہرحال اس وقت نظریہ پاکستان کی جس طریقے سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور ایک سیکولر طبقہ قائد اعظم کی 100 سے زائد تقاریر جن میں واضح طور پر اشارہ موجود ہے کہ یہ پاکستان ہم اسلام کی خاطر بنانا چاہ رہے ہیں، ان سب کو نظر انداز کر کے ایک سٹیٹمنٹ جس کی کئی تعویلیں ممکن ہیں، اس کو بنیاد بنا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے، اور قائد کے ذہن میں بھی سیکولر تصور تھا. اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے کسی اور موقع پر گفتگو کروں گا، لیکن آج میں صرف یہ حوالہ دے رہا ہوں. یہ 27ویں شب جو آ رہی ہے، خود احتسابی کے انداز میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اور 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہے. اپنے لیے دعا کریں، اس قوم کے لیے دعا کریں، اس خطہ زمین کے لیے دعا کریں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جن جرائم کی سزا مل رہی ہے ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے، ورنہ دعا بے معنی. جس شخص کو بھی تک یہ بات پہنچے، وہ خود تو اپنی ذات میں ان جرائم کا ازالہ کرنے کے لیے آج ہی کمر کس لے. دین کو اپنے وجود پر بھی قائم کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی قائم کرنا ہے، اس ملک میں بھی قائم کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنی ہے، جس مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا. کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اگر وہ منزل یاد آ جائے تو یقیناً یہ وقت ہے گڑ گڑا کر استغفار کا، توبہ کا، اور پھر ایک عہد مسمم، عزم مسمم، تجدید عہد، یہ قومی سطح پر ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے ہم اخبار میں بھی ایک اشتہار دیں گے، لیکن بہرحال میں نے اب چونکہ ماہ رمضان کا بھی آخری جمعہ ہے، اور 2 روز کے بعد ہی وہ 27ویں شب بھی آنے والی ہے، بلکہ کل ہی کہنا چاہیے، آج 25واں روزہ ہے اور شام کو 26ویں شب ہوگی، اور کل 27ویں شب جو ہے انشاءاللہ ہمیں ملے گی. اس میں اصل منزل کو سامنے رکھیں، اور خود ہم اس اپنا شعور، شعور ذات بھی ہو اور شعور قوم بھی ہو اور شعور دین بھی ہو، اس کی طرف ہم پیش قدمی کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو پھر الگ سے بھی ہوگی. پاکستان کے حالات میں مجھے اب کچھ کہنا بھی نہیں ہے، لوگ کھڑے بھی ہو گئے نماز کے لیے، بس وقت دعا ہے. میں نے جو عرض کیا تھا کہ اس ملک کے جو دشمن ہیں یہود و نصارہ، ان کا ایجنڈا انہیں اب اپنی تکمیل کو پہنچتا ہوا نہ دکھائی دے رہا ہے، حالات سازگار ہو چکے ہیں. کراچی کے حالات خاص طور پر ان کے لیے دعا کیجئے گا، اس لیے کہ خدا نہ خاصتا فوج اگر چلی گئی تو شدید اندیشہ ہے کہ وہاں جو اسلحہ جمع کیا گیا ہے، جنہوں نے بھی جمع کیا ہے، اس کا استعمال ہوگا، ان فائٹنگ ہوگی، اور پھر یو این او کو دہائی دی جائے گی، کسی کا انتظار ہو رہا ہے. چنانچہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بلایا جائے، ان کی سوچ جو ہے وہ بہت منفی ہے. اگرچہ ایک اعتبار سے اور کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا، یعنی یہ وہ چھچوندر ہے جو نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے. فوج کو نہیں بھیجتے تو پھر مسئلہ امن کیسے قائم ہو، فوج کو بھیجے تو اسی کا انتظار ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کیسے لیبیا کے اندر آیا امریکہ، اور وہ تو یہاں بیٹھا ہوا، اڈے ہم نے دیے ہوئے، نیٹو فورسز ساتھ موجود ہیں، وہاں سے انہیں ویسے بھی نکلنا ہے. تو یہ ہے وقت، جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے وہ پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں نام نہاد وہ سب اسی کی طرف جا رہے ہیں الا ماشاء اللہ. لہذا خاص وقت دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس انجام میں بس سے ہمیں بچائے، اور جس مقصد کے لیے یہ پاکستان قائم ہوا تھا اللہ کرے کہ وہ مقصد حاصل ہو اور یہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.